نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ تک آواز بکا جائے نبی کا پیغمبر کو پرسا یوں دیا جائے اطراف مدینہ
لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الامجد حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين اما بعد فقد قال المعصوم وليا في ابنة رسول الله اسوة حسنة جناب سيدي كونين کی ذات گرامی امام کے لیے اسوة حسنة تو جب امام کے لیے اسوہ حسنہ ہے تو ہماری ذمہ داری اور ہمارا فخر اسی میں ہے کہ آپ کے نقش قدم پر چلے آپ کو اپنا اسوہ قرار دے یہ مشہور جملہ ہے اقبال کے اشعار بھی ہے مادرن را اسوئے کامل بطول جناب سیدہ اسوئے کامل ہے مادران کے لیے کس طرح سے فرزندوں کی تربیت کرنا ہے کربلا عاشورا قربانیوں کے معراج باطل کے ساتھ ٹکر لینے کے بے مثال قربانی دامان زہرا گود زہرا کا نتیجہ ہے لیکن صرف مادران نہیں ہیں جناب سیدہ نے ایک بیٹی ہونے کے ناطے سے اس طریقے سے حق ادا کیا کہ پیغمبر نے صرف بیٹی ہونے پر فخر نہیں کیا فرمائیے یہ میری ماں ہے ام ابیہا اگر ازواج امہات المؤمنین ہیں تو فاطمہ ام النبی ہے یہ عظیم تمغہ دیا ما ينطق عن الہوا کی زبانی اور اسی طرح سے ماں ہونے کے ناطے سے آپ کے دامن اطہر میں جن فرزندوں نے تربیت پائی آپ دیکھیے ان میں سے ہر ایک تاریخ بشریت تاریخ ادیان کے تقدیر بدلنے میں ان کے کارنامہ کو ان کے مقام کو خدا کے پاس ان کی عظمت کو دیکھیے اور ایک زوجہ ہونے کے ناطے سے اس طریقے سے اسوہ پیش کیا کہ علی جناب سیدہ کو پیغمبر کے ساتھ کھڑے کرتے ہیں جب جناب سیدہ کی تدفین کے بعد رو پڑے مولا پھر کچھ اشعار فرمایا ان اشعار میں فرمایا وَأَنَّ افْتِقَادِ فَاطِمَ بَعْدَ احمد احمد کے بعد فاطمہ سے جدائی اس بات کی دلیل ہے کہ میرے عزیز میرے چاہنے والے جن سے میری محبت ہے جو میرا رکن ہے وہ زندہ نہیں رہیں گے، وہ دنیا میں نہیں رہیں گے. اس طریقے سے بیان فرمایا، پیغمبر کے ساتھ فاطمہ کو ذکر فرمایا. فرماتے اس کے بعد میرے لیے سکون حرام ہے، نیند حرام ہے. بہترین زوجہ، بہترین مادر، بہترین بیٹی، شاید بہن، بہترین بہن کے کردار ادا کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کا صرف کو جناب شہزادی زینب نے پورا کیا. بلکہ زینب کو سکھایا، بتایا کیا کرنا ہے. ایک پیراہن بھی جناب زینب کے حوالے کیا تھا، وصیت بھی کی تھی کہ بھائی کی تشویق کرنا ہے، اگرچہ امام ہے، امام زمان ہے، تب بھی میری طرف سے ان کے گلے کا بوسہ لینا ہے. یہ بہترین بہن کی بھی تربیت کی، اور بہترین خاتون، بہترین عورت، بہترین سیدہ نساء عالمین. جب حضور نے فرمایا کہ آپ سیدہ نساء عالمین ہیں، تو آپ نے پوچھا حضرت مریم، فرمایا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے سیدہ ہے، سردار ہے. آپ عالمین کی خواتین کی سردار ہیں. کیا خواتین تک محدود ہے؟ نہیں، خواتین انسان بھی ہے، عورت بھی ہے، تو ان کے انسانیت کے لیے بھی سیدہ اسوہ ہے، عورت ہونے کے ناطے سے بھی اسوہ ہے، یعنی مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے. انسانیت میں مرد اور عورت میں فرق نہیں ہے، تو جناب سیدہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے. کچھ خصوصیت ایسی ہے جو عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے. ماں کی شفقت، مامتا، عورت میں جو محبت کا پہلو ہے، خلاصہ کچھ خصوصیت ایسی ہے جو عورتوں میں ہے، مردوں میں نہیں ہے. تو ایک نمونۂ عمل کی ضرورت ہے. قیامت کے دن کوئی عورت اپنے بھائی کو روک دے. آپ نے دیکھا کوفہ میں عورتیں آئی حضرت مسلم کے اطراف سے جنگ کرنے والے مجاہدین کو لے کر گئی، بیٹی تھی، باپ کو لے کر گئی، بہن آئی، بھائی کو لے کر گئی، بیوی آئی، شوہر کو لے کر گئی. اب ان سے اگر پوچھے قیامت کے دن تم نے یہ کام کیوں کیا، حق کو تنہا کیوں کر دیا، وہ یہ کہے گی خدایا تو نے ایسا رحم، ایسا نرم دلی ہمیں دی ہے، اور ہمیں مردوں کے سہارا کی ضرورت ہے، تو نے ہمیں اس طرح سے خلق کیا ہے، اسی لیے ہم نے یہ کام کیا. حدیث، معروف حدیث ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے میدان میں ایک عورت جو گناہگار ہے وہ پیش کی جائے گی، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیوں گناہ کیا، وہ کہے گی خدایا تو نے مجھے حسن عطا کیا تھا. الزام خدا پر لگا رہی ہے، اس وجہ سے میں نے گناہ کیا. گناہ کے مواقع، آپ دیکھیں ہمارے میڈیا کی حالت کو، اس سے بدتر نہیں ہو سکتا ہے. ایک کافر ملک، اسلامی ملک، اور عجیب و غریب ہی ہے جو کھلم کھلا لوگوں کو گناہ کی طرف اور گناہ کے ماحول بنانے والے خدا و پیغمبر و دین و اسلام کا نام بھی لیتے ہیں. عجیب و غریب، لینا چاہیے لیکن تھوڑا سا شرم کرنا چاہیے ان کے نام لیتے ہوئے، لینا چاہیے. ایک غلط کام کی وجہ صحیح کام سے ہم کسی کو نہیں روکتے ہیں، لیکن خلاصہ یہ تو وہاں پر حضرت مریم پیش کی جائے گی خدا کی طرف سے. حضرت مریم سے زیادہ تمہارا حسن نہیں تھا. کس طرح سے حضرت مریم نے اپنے آپ کو بچایا؟ ایک جوان جو گناہ کا مرتکب ہوا ہے، وہ بھی میدان محشر میں پیش ہوگا، وہ بھی یہ کہ تو خدایا تو نے مجھے حسن عطا کیا تھا، مواقع فراہم کیے تھے، اس وجہ سے میں نے گناہ کیا. کوئی اور جوان بھی اگر اس کے لیے ایسے مواقع ملتے وہ بھی گناہ کرتا. تو خدا حضرت یوسف کو پیش کرے گا، نہ تمہارا حسن یوسف کے برابر، نہ تمہارے لیے مواقع یوسف کے برابر، تو جواب نہیں دے سکتا ہے. ایک ایسا آدمی جو مشکلات کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ غربت ہے، جہالت ہے، یہ ہے، وہ ہے، اسی لیے خودکش حملہ کرتے ہیں، اسی لیے یہ کرتے ہیں، اسی لیے وہ کرتے ہیں. اب ایسا آدمی کو پیش کیا جائے گا، وہ کہے گا میں غریب تھا، خراجات پورا نہیں ہو رہا تھا، تو میں نے یہ کام کیا. تو خدا حضرت ایوب کو پیش کرتا ہے، ایوب کے برابر تمہارے مشکلات نہیں تھے، ایوب نے اپنے آپ کو بچایا. تو انہی عورتوں کے لیے یہ قیامت کے دن جو کوفہ کی عورتیں یہی کہے گی، تو ان سے یہ کہا جائے گا زینب سے بڑھ کر، جناب سیدہ سے بڑھ کر تمہارا مقام نہیں تھا، والد سے، بھائی سے، اولاد سے، ان سے بڑھ کر تمہاری محبت بھی نہیں تھی، لیکن انہوں نے سب کچھ اسلام کے راہ میں دیا. سیدہ نساء، سیدہ سردار، سردار کون ہوتا ہے؟ جو آگے آگے جاتے دوسرے اس کی پیروی کرتے. اسوہ حسنہ کو، یعنی سیدہ نساء کا معنی یعنی اسوہ حسنہ ہے تمام عالم کی عورتوں کے لیے. متعدد احادیث حضور کی کہ چار عورتیں سب سے افضل ہیں، ان کے درمیان جناب سیدہ سب سے افضل ہے، سب کی سردار، یعنی سب ان کے نقش قدم پر چلیں گے. لیکن عرض کیا عورتوں میں دو پہلو ہیں، عورت ہونے کے پہلو بھی ہے، انسان ہونے کے پہلو بھی ہے. انسان ہونے کے ناطے سے جناب سیدہ ساری انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. خود قرآن مجید میں ہمسر فرعون کے بارے میں فرماتا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، خدا نے اہل ایمان کے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اس کے لیے نمونہ قرار دیا ہے ہمسر فرعون کو. مرد اور عورت دونوں کے لیے ہمسر فرعون نمونہ ہے، ہمسر نوح کافروں کے لیے نمونہ ہے. بس مرد اور عورت کا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ عورتوں میں ایک خصوصیت ہے، اس کے لیے خصوصی خاص اسوہ کی ضرورت ہے. تو جناب سیدہ مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے، عورتوں کے لیے بھی اسوہ ہے. مردوں کی کیا بات، امام زمان فرماتے ہیں ولی فبنت رسول اللہ، میں نے عرض کیا فضائل آل محمد آپ حدیث کی کتابوں میں جو ذکر ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے، لامحدود ہستیاں ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے، ہماری عقل میں وہ استطاعت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں عام طور پر، یہ کمزوری ہے. لیکن ان کے انہوں نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تم ہماری نقش قدم پر چلو، ہماری فرمودات پر عمل کرو، ہمارے حکم کی اطاعت کرو، ہم تم سے یہی چاہتے ہیں. جناب سیدہ اسوہ بن گئی اس لیے کہ پاک و پاکیزہ ہے، یعنی اسوہ وہ بنتا ہے جو پاک و پاکیزہ ہو، اس میں ناپاکی کچھ بھی ہو تو پھر اسوہ بننے کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. ناپاک انسان اگر کسی حوالے سے بھی ناپاکی اس میں ہو تو اس کو آپ اسوہ بنیں گے، اتنے ہی ناپاکی آپ کے اندر پیدا ہوگی. یعنی ہم معیوب عیبدار آدمی کو چاہے فکری لحاظ سے، اعتقادی لحاظ سے، اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، جس حوالے سے عیب ہو، کمی ہو، اس کو اپنا اسوہ بنائیں گے، وہی کمی ہمارے اندر پیدا ہوگی. جناب سیدہ کی طہارت پر گواہی دی ہے آیہ تطہیر نے، انما، یہ بہت آشنا شناخت شدہ معروف لفظ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے. انما یعنی صرف اور صرف، یرید اللہ، خدا کا ارادہ ہے، چونکہ خدا مادیات سے بالاتر ہے، جب کوئی فعل خدا کی طرف نسبت دیتے ہیں اس میں زمان نہیں ہوتا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ارادہ کبھی کہتے ہیں ارادہ کیا ہے میں نے, کبھی کہتے ہیں ارادہ کروں گا, کبھی کہتے ہیں عنقریب ارادہ کروں گا, یا پرانے زمانے میں نے ارادہ کیا ہے. ہم مادی موجود ہے, کسی زمانے میں ہوتے کسی زمانے میں نہیں ہوتے, ہمارا فعل کسی زمانے میں ہوتا ہے کسی زمانے میں نہیں ہوتا ہے. ہم حالات سے بدلنے والے لوگ ہیں, لیکن خدا جو فعل انجام دیتا ہے اس میں زمان نہیں ہوتا ہے. البتہ میں یہ پیچیدہ گفتگو یا گفتگو کی کیا نو وقت بھی اجازت نہیں دیتا ہے, علماء تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں. کوئی فعل بھی کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا ہے, اگرچہ معروف ہے فعل ماضی ہے فعل مستقبل ہے, معروف ہے نا, کوئی فعل ہوتا ماضی کوئی فعل ہوتا ہے مستقبل کوئی فعل ہوتا ہے حال, لیکن ایسی بات نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فلان آدمی آیا ہے, آیا کا معنی یہ تھوڑا ہے گزشتہ زمانے میں آیا ہے. آیا ہے کا معنی کیا ہے, آنے کا کام وجود میں آ گیا ہے, آنے کا کام وجود میں, فلاں نے کھایا ہے کھانے کا کام وجود میں آ گیا ہے, یہ معنی ہے. زمانے ماضی نہیں ہے, لیکن جب وجود میں آ گیا ہے تو پھر پہلے ہو چکا ہے, پہلے ہونا اس کا لازمہ ہے. میں کھانا کھاؤں گا, کھانا کھاؤں گا کے اندر نہیں میں مستقبل میں کھانا کھاؤں, یہ معنی میں نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ میں کام کرنے والا ہوں, جب کرنے والا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ میں کروں گا. یعنی یہ زمان خود فعل کا حصہ نہیں ہے, یہ غلط فہمی ہے, بڑی تحقیقات ہوئی ہے اس پر, فی الحال اس پر گفتگو نہیں کریں گے. لیکن خدا کی جو افعال ہے اس میں فعل نہیں ہوتا ہے, زمانہ نہیں ہوتا ہے, زمانے سے بالاتر ہے, خدا خالق ہے زمانے کا. میں نے کل غالباً مثال دیا آپ کی خدمت میں, دو دونے چار, اس کی کوئی زمانہ ہوتا ہے, اس کی کوئی عمر ہوتا ہے, کوئی عمر, دو دونے چار ایک ابدی حقیقت ہے, خدا بھی ابدی حقیقت, اس میں تبدیلی آنے والی ہستی نہیں ہے, اسی لیے زمانے سے خدا کو کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. عقائد کے اہم ابحاث میں سے ایک ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا خدا نے ارادہ کیا ہے, ارادہ کر رکھا ہے, اسی لیے یہ ترجمہ بہت اچھے کرتے, ارادہ کر رکھا ہے, یعنی خدا کا ارادہ ہے. یہ ارادہ ازل سے ہے. خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے, انما یرید اللہ, خدا کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے, لیطہرکم, آپ کو پاک رکھے, تطہیرا, جس طرح سے پاک ہونا چاہیے, یعنی پاکی اور طہارت کے اعلیٰ درجہ پر آپ کو فائز رکھنا خدا کے ارادے میں شامل ہے. نہ ان کے کسی زمانے سے شروع ہوا ہے, یہ ارادہ یہ ازلی الہی ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ رکھے, وہ بھی پاک و پاکیزہ تطہیرا, اس میں تاکید ہے, مبالغہ ہے, اعلیٰ درجے کی طہارت آپ کو عطا کرے. لیذہب عنکم الرجس, نجاست کو بھی آپ سے دور رکھتا ہے, نجاست کو آپ سے دور رکھے, طہارت آپ کو عطا کیا ہے خدا نے. اب انما کا لفظ کیا کہتے ہیں, کہتا ہے کہ آپ, صرف آپ کے بارے میں خدا کا یہ ارادہ ہے, یہ ارادہ خدا کا نجاستوں سے دور رکھنا, طہارت کے اعلیٰ درجہ پر قرار دینا صرف آپ کے بارے میں خدا کا ارادہ ہے, اہل بیت کے بارے میں خدا کا ارادہ ہے. تو یہاں پر آپ اگر عقائد کی کتابوں کو مطالعہ کرتے ہیں, یقیناً مطالعہ کرتے ہیں, دو قسم کے ارادہ ہوتا ہے خدا کا, ارادہ تشریعی, ارادہ تکوینی. بس اوقات سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, میں سمجھانے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرض کیجئے میں کسی سے کہتا ہوں میرے لیے کام کرو, یہ میرا تشریعی ارادہ ہے, کسی کو بھیجتا ہوں فلان اس کے پاس جاؤ, زبان سے کہتا ہوں, یہ تشریعی ہے، اس کو دکہ دے کر وہاں بھیجوں، یہ کیا ہے؟ تکوینی ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں ہے، احی الموتا باذن اللہ، اذن خدا سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اذن کا مطلب کیا ہے؟ اذن کا مطلب تشریعی ہے یا تکوینی ہے؟ تکوینی اذن ہے، یعنی تشریعی کا معنی ہے شریعت، قانون۔ شریعت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم سب کو اجازت ہے، آپ کر سکتے ہیں تو مردوں کو زندہ کریں، خدا نے حرام نہیں کیا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے، قانون کے لحاظ سے مردے کو زندہ کرنا سب کے لیے جائز ہے، سب کو خدا نے اجازت دی ہے، آپ کرو۔ مردوں کو زندہ کرنے سے آپ کو منع نہیں کی، اجازت ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور دوسروں میں فرق کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ کو ایسی طاقت دی تھی کہ مردے کو زندہ کر سکتا تھا، ارادے سے مردے کو زندہ کر سکتا تھا، دوسروں کو یہ طاقت نہیں دی تھی۔ بس اگر شرعی حکم ہو مردے کو زندہ کرنے کی، اجازت حضرت عیسیٰ کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی ہے، سب کے لیے اجازت ہے، آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہو تو کرو۔ لیکن تکوینی لحاظ سے، طاقت کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے، خدا نے حضرت عیسیٰ کو یہ طاقت دی ہے، دوسروں کو یہ طاقت نہیں دی تھی۔ بس اذن اللہ کا معنی کیا ہے؟ یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت سے مردوں کو زندہ کرنا، اذن تکوینی ہے، ارادہ تکوینی ہے، یعنی خدا نے یہ صلاحیت حضرت عیسیٰ کو عطا کی ہے۔ عالم میں خدا کے ارادے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ آپ دعائے کمیل پڑھتے ہیں کیا؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، خدا یا تیری حکومت سے کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ کیا مطلب؟ بہت سے لوگ مخالفت کرتے ہیں، خدا کے ارادے تکوینی، حکومت تکوینی سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ یہ عالم سب کے سب ارادہ خدا کے مطابق چل رہا ہے، خدا نے جو سسٹم بنا اسی کے مطابق چل رہا ہے یہ عالم۔ دیکھو، اوپر سے پتھر گرائیں گے تب بھی نیچے آتا ہے، کاغذ گرائیں گے تب بھی نیچے آتا ہے، آدمی گرے تب بھی نیچے آتا ہے۔ یہ ارادہ خدا نے سسٹم اس طریقے سے بنایا ہے، زمین میں جاذبہ رکھا ہے، کشش رکھا ہے، آدمی کو کھینچتا ہے اپنی طرف، یہ نظام الہی ہے۔ لیکن دوسرے نظام کیا؟ ہوائی جہاز اتنے وزن کے ساتھ اوپر جاتا ہے، وہ دوسرا قانون الہی ہے کہ سائنسدانوں نے کشف کیا کہ کچھ اور اصولوں کے تحت ہو سکتا ہے ایک چیز زمین سے اوپر جائے۔ اگر جہاز اوپر اٹھتا ہے وہ بھی قانون الہی کے مطابق ہے، اگر پتھر نیچے گرتا ہے وہ بھی قانون الہی کے مطابق، قانون الہی سے ہٹ کر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی مولا ایک دفعہ کسی دیوار کے نیچے تھے، اٹھ کر چلے گئے دوسرے دیوار کے نیچے، کسی نے کہا یا علی، خدا کے قضاء و قدر سے آپ بھاگتے ہیں، گرنے والے دیوار تھی۔ فرمایا خدا کے افر من قضاء الى قدر، خدا کی قضاء سے قدر کی طرف جاتا ہوں، یعنی گرتی ہوئی دیوار کے نیچے بیٹھنا، یہ کہ دیوار گرے تو انسان کو تکلیف ہوگی، زخمی ہوگا۔ یہ نظام عالم میں نظام الہی ہے، اس کو ارادہ تکوینیہ کہتے ہیں، اس کا اپنے اصول ہے، اپنے قواعد ہے، سنت الہی ادھر ہے۔ تو یہاں پر طہارت کے لحاظ سے میں اس ارادہ انما، صرف آپ سے خدا کا ارادہ ہے، صرف اور صرف خدا کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت پاک و پاکیزہ ہو، اہل بیت کو نجاستوں سے دور رکھنے کا خدا کا ارادہ ہے۔ اگر تشریعی مراد ہو، خدا نے ہم سے بھی چاہا ہے ہر قسم کے نجاستوں سے کیا رہو، دور رہو، ہر قسم کے گناہ سے، یہ تو ہر مسلمان سے خدا نے مطالبہ کیا ہے، ہر مسلمان، ہر انسان سے کہا ہے ہر قسم کی برائیوں سے دور رہو۔ انما کا لفظ بے معنی ہو جاتا ہے، صرف آپ کے بارے میں خدا کی یہ ارادہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے اہل بیت کو وہ طاقت دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے، جس کی وجہ سے اہل بیت ہر قسم کے عیب، نقص، برائی، جہالت، شک، گناہ سب سے پاک ہو سکتے ہیں۔ یعنی خدا نے اہل بیت کو عصمت عطا کی ہے، عصمت کی وجہ سے وہ پاک و پاکیزہ ہے، عصمت کی وجہ سے وہ نجاستوں سے دور ہے، عصمت کی نعمت۔ عصمت کی نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ایسی صلاحیت خدا نے اہل بیت کو دی ہے، اس صلاحیت کی روشنی میں ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں خودکشی نہیں کرتا ہوں، کیوں نہیں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے پاس عقل ہے، خدا نے مجھے عقل دی ہے، اس عقل کی وجہ سے میں خودکشی نہیں کرتا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ میرے عقل بھی توازن ختم ہو جائے تو ممکن ہو خودکشی کروں۔ یہ آدمی اسی عمر میں اگر پاگل ہو گیا تو فوراً عزیز و اقارب اس کا اطراف میں بیٹھتے ہیں کہیں خودکشی نہ کرے۔ تو خدا نے اہل بیت کو عصمت کی دولت عطا کی ہے، اس عصمت کی دولت کی وجہ سے پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ دولت کسی اور کو نہیں دی ہے، اسی لیے فرمایا انما یرید اللہ، خدا کا ارادہ یہ ہے آپ کو پاک رکھے ہر قسم کے نجاست سے، جس طرح سے پاک رکھے، یعنی آپ کو عصمت کی دولت عطا کی ہے جس کی بدولت آپ ہر قسم کے نجاست سے پاک و پاکیزہ ہیں۔ عصمت کی حقیقت بہت اعلیٰ حقیقت ہے، علم و معرفت بھی ہے، عشق خدا بھی ہے، مضبوط ارادے ہے۔ انبیاء اولو العزم، اولو العزم کیوں بن گئے؟ مضبوط ارادوں کی وجہ، عزم کا معنی ہی مضبوط ارادوں کو کہتے ہیں۔ مضبوط ارادہ، عشق خدا، معرفت، علم، متعدد عوامل ایسے ہیں جن کی وجہ سے معصوم ہوتا ہے، خصوصی خدا کا عطیہ ہوتا ہے۔ گناہ کرنا چاہے کر سکتے ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ حضرت یوسف معصوم تھے، فرمایا لولا ان رأى برہان ربی، خدا کی برہان کی طرف آپ کی نگاہ نہ ہوتی تو ممکن تھا آپ گناہ کریں۔ تو عصمت کی دولت خدا نے عطا کی ہے، اپنے اس دولت کی وجہ سے جس طرح سے ہمارے پاس عقل ہونے سے اپنے آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، نہیں پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے معصومین۔ تو اس آیت میں انما کا معنی یہی ہے، خدا نے صرف اور صرف آپ کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ ہر قسم کے نجاست کو آپ سے دور رکھے اور اعلیٰ درجہ کی طہارت پر آپ کو فائز کرے۔ وہ وہی عصمت ہے، عصمت عطا کی ہے جس کی وجہ سے یہ عظیم مقام ہے۔ تو جناب سیدہ طہارت کے محور ہے، طہارت کے مرکز ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، فکری لحاظ سے پاکیزگی، تمام علوم کے مالک ہے، اعتقادی لحاظ سے، جذبات کے لحاظ سے۔ انسان کے تین مرحلہ ہے، فکر و علم، عقل، پھر دل کے چاہتیں، جذبات، نفرتیں، اور تیسرا عمل۔ فکری لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، قلبی جذبات کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہے، کردار کے لحاظ سے بھی پاک و پاکیزہ ہے۔ البتہ اس عظیم عالم اہل بیت تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم اجمالاً کہہ سکتے ہیں، مجمل شکل میں کہہ سکتے ہیں، اس عالم میں ہر میدان میں پاک و پاکیزہ ہے۔ جب پاک و پاکیزہ ہے تو خدا سے رابطہ ممکن ہوتا ہے، معارف الہی ان کے دل پر آتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کریم جو لوح محفوظ پر ہے، قرآن کا اعلیٰ درجہ لوح محفوظ پر ہے، ادنا درجہ انسانوں کے پاس آیا ہے۔ یہ کتاب جو لوح محفوظ پر ہے اس کو چھو نہیں سکتا مگر پاکیزہ لوگ چھو سکتے ہیں، مطہر لوگ اس کو چھو۔ قرآن کی حقیقت تک، چاہے وہ قرآن ہو جو ابھی زمین پر آیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو جو لوح محفوظ پر ہے، اس کی حقیقت تک پاک و پاکیزہ لوگ پہنچ سکتے ہیں، مطہر لوگ پہنچ سکتے ہیں، اور مطہر اہل بیت ہے، مطہر جناب سیدہ ہے۔ تو اسی لیے جو مطہر ہے وہ حقیقت قرآن تک پہنچ سکتا ہے، وہ جو مطہر ہے پاک و پاکیزہ ہے وہ پیغام الہی کو سمجھ سکتے ہیں. خود ہم جتنے پاکی ہوں گے ہمارے اندر ہوگی اتنا پیغام الہی کو سمجھ سکتے ہیں. قرآن خود کا ارشاد ہے، کیا فرماتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت کرتی ہے یہ کتاب کس کو؟ باتقویٰ لوگوں کو. قرآن خود کہتا ہے میں ہدایت کرتا ہوں باتقویٰ لوگوں کو. بس پیغام خدا ہم بھی کب دریافت کریں گے؟ کچھ تقویٰ ہمارے اندر ہو تو پیغام الہی کو دریافت کریں گے، ورنہ آپ دیکھتے کچھ لوگ ہر حکم شرعی کا مذاق اڑاتے ہیں، پیغام الہی کو دریافت نہیں کرتے. اتنا شکل میں جو ہمارے حیثیت ہے تو جناب سیدہ طہارت کو اس مقام پر ہے کہ کل عالم آپ کے سامنے ہے، ارادہ خدا آپ کے سامنے ہے، اسی لیے اسوہ حسن ہے. پیغمبر کے بارے میں کوئی ایسی آیت قرآن میں نہیں ہے کہا ہو کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے. لیکن جب مشرکین نے کہا پیغمبر ابتر ہے، لاولد ہے، پیغمبر کے بعد سارے ناؤ نشان سارے محنتیں ختم ہو جائیں گی، آیت نازل ہوئی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اور آیت کی جو شان نزول ہے، جو مفسرین جو محدثین بیان کرتے ہیں کہ شان نزول یہ آیت یہی ہے کہ غالباً عاص بن وائل تھا، اس نے پیغمبر کی مذمت کی، پیغمبر کا مذاق اڑایا اور کہا پیغمبر ابتر ہے، تو جناب سیدہ کو خدا نے عطا کیا. اور آیت کے آخر میں اشارہ ہے اسی کی طرف، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن خود دم بریدہ ہے، آپ کا دشمن خود نام و نشان اس کے مٹ جائے گا، آپ کا دشمن خود لاولد ہو جائے گا. تو پیغمبر کو خدا نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہے، نبوت عطا کی ہے، رسالت عطا کی ہے، اولو العزم نبی بنایا ہے، مقام شفاعت عطا کی ہے، لیکن ان کے درمیان جناب سیدہ کی نعمت کو سب سے بڑی نعمت خدا قرار دیتا ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے خیر کثیر آپ کو عطا کیا. عالم اسلام کے بڑے مفسر فخر رازی کہتا ہے آیت کے تفاصیل میں سے ایک تفسیر یہ کرتا ہے کہ دیکھیں خدا نے جناب سیدہ کو عطا کیا خیر کثیر. آپ دیکھیں دنیا میں ابھی سعادات کو دیکھیے، ہر جگہ سعادات ہے، بنی امیہ کے نام و نشان بھی نہیں ہیں. جب سید سجاد شام میں، خرابۂ شام میں تھے، ملاقات ہوئی منہال کے ساتھ، منہال نے آپ کے حالات دریافت تو فرمایا کہ عرب فخر کرتے ہیں غیر عرب پر کہ پیغمبر ہم میں سے ہے، قریش فخر کرتے ہیں غیر قریش پر کہ محمد ہم میں سے ہے، لیکن ہم آل محمد سر بالائے نیزہ اور سیدانی آسف. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ہماری داستان بنی اسرائیل کے داستان، یذبحون ابناءهم ویستحیون نساءهم، ہمارے مردوں کو ذبح کرتے ہیں عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں. وہ زندہ رکھنا بھی رحم کی وجہ سے نہیں ہے، عربی ثقافت میں بری بات تھی عورتوں کو مارنا، عربی ثقافت میں بری بات تھی یہ حالت. وہ کہتے دیکھیں اس خاندان کی تعداد کو ابھی دیکھیں اور بنو امیہ کو دیکھیں اور اس خاندان کے عظیم شخصیات کو دیکھیں. پھر چند ائمہ اظہار کا نام لیتا ہے، امام پنجم کا، امام ششم کا، امام ہشتم کا نام لیتا ہے، ان ایسی عظیم ہستیاں اس خاندان میں، یہ خیر کثیر ہے. یعنی میں دوسرے مکتب کے عالم کے اعتراف کی بات کرتا ہوں، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں قرآن اور سنت ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے. تو جناب سیدہ کو جب خدا نے عطا کیا تو خدا نے فرمایا خیر کثیر ہم نے پیغمبر کو عطا کیا۔ عرب ماحول میں جب بچی ہو جاتی تھی شرمند ہو جاتا تھا، بس اوقات لے جا کر دفن کرتے تھے۔ یہاں اس کا جواب نہیں ہے، خیر کثیر خدا کہتا ہے۔ یعنی پیغمبر کی جتنی نعمتیں ملی، سب سے بڑی نعمت فاطمہ کی نعمت، حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یعنی میرا مقصد، سارے انبیاء کا مقصد بچانے والا حسین ہے، بچانے والا اولاد فاطمہ ہے۔ ختم نبوت کے جواز اولاد فاطمہ ہے، اسلام اولاد فاطمہ کے بغیر، فاطمہ و اولاد فاطمہ کے بغیر باقی نہیں رہ سکتا ہے، خیر کثیر۔ تو جناب سیدہ اسوہ حسنہ ہے، عبادت کے میدان میں دیکھیے ہمارے لیے اسوہ ہے۔ یعنی صرف تعریف کرنا نہیں ہے، ہماری تعریف کی طرف محتاج نہیں۔ فرض کیجیے ایک چھوٹا بچہ آ کے میری تعریف کرے، میں اتنا خوش نہیں ہوں گا۔ ان کی تعریف خدا نے کی ہے۔ یہ جو ہم یاد مناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں ان کی یادوں کے ذریعے، ان کی سیرت کے ذریعے اپنی سیرت کو پاک کرنا چاہتے ہیں، ان کے آئینے میں اپنی تصویر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی محبت کے ذریعے اپنے اندر پاکیزگی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی طہارت سے کچھ طہارت لینا چاہتے ہیں۔ یہی دیکھیں عبادت فاطمہ کو دیکھیے۔ عائشہ، ام المؤمنین عائشہ کہتی ہے کہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اس امت میں فاطمہ زہرا سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتی کہ فاطمہ سب سے زیادہ پیغمبر کے ساتھ ہر حوالے سے شباہت رکھتی ہے۔ آپ دیکھیں اعترافات کو، فاطمہ سے بڑھ کر پیغمبر کے بعد فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں ہے۔ یہ اعتراف بہت سخت اعتراف ہے۔ کیوں؟ فدق کا مسئلہ ہے، ان کے والد کے دعویٰ ہے، ان کے والد نے حدیثیں پیش کی، اس کے باوجود ام المؤمنین نہ صرف اپنے والد کی تصدیق نہیں کرتی ہے، اس حدیث میں تصدیق نہیں کی انہوں نے، اس کے ساتھ کا فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے۔ اگر کوئی سچا ہے تو پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر کے بعد فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، فدق کے دعویٰ میں بھی فاطمہ برحق ہے۔ اعتراف نے صریح نہ کہے، جب یہ جملہ کہے فاطمہ سے بڑھ کر کوئی سچا انسان نہیں ہے، تو اعتراف کر رہی ہے فدق میں جو جناب سیدہ فرما رہی ہے، اور کوئی اور کچھ اور کہتا ہو تو جناب سیدہ حق کے ساتھ۔ سچائی میں دیکھیے، ہمیں جناب سیدہ سے سچائی کی درس لینا ہے۔ مباحلے میں گئی ہے کس لیے؟ تاکہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ جھوٹے جناب سیدہ کے مد مقابل ہے۔ عبادت میں امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری والدہ رات بھر شب جمعہ کھڑی رہتی تھی، خدا کے درگاہ میں دعا کرتے ہیں، اس حد تک کھڑی رہتی تھی کہ آپ کے پائے مبارک میں ورم پیدا ہوتا تھا۔ خدا خود فخر کرتا ہے فرشتوں کو، فرشتوں دیکھو میری اماں اور کنیز کو کس طریقے سے میری عبادت میں، محراب عبادت میں کھڑی ہے۔ خدا فخر کرتا ہے۔ خدا نے ایک فخر کیا علی کے بارے میں جنگ احد میں، دوسرا فخر جناب سیدہ کے بارے میں کیا ہے۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اہل آسمان کے لیے جناب سیدہ اس طرح سے نور دیتی ہے جس طرح سے اہل زمین کے لیے ستارے نور دیتے ہیں۔ خدا کے فرشتے فیضیاب ہو جاتے ہیں جناب سیدہ کے نور سے۔ ستارے رہنما ہے نا، رہنما ہے جناب سیدہ۔ عبادت یعنی کیا؟ یعنی خدا کی بندگی کرنا، خدا کے سامنے مغرور نہ ہونا، سرکش نہ ہونا، نفس امارہ کو خدا کے سامنے تسلیم ہونے پر مجبور کرنا عبادت، یعنی میں اپنے آپ کو اپنا سر تسلیم خم کرتا ہوں خدا کے سامنے، یعنی میری چاہتے ہیں، اولاد، مال، دولت، شہرت، سب کچھ پر خدا مقدم ہے. عبادت یاد خدا کے باعث ہے، عبادت پاکیزگی کے باعث ہے، عبادت گناہوں سے بچنے کے باعث ہے. یعنی عبادت انسان کو یہ درس دیتی ہے کہ خدا سب سے اعلیٰ ہے. زہد کے میدان میں آپ دیکھیے کس طریقے سے ظاہر تھی. زہد مال نہ رکھنا نہیں ہے، مولا کے پاس بھی بڑی دولت تھی. زہد یہ ہے کہ خدا سے بڑھ کر دنیا سے محبت نہیں کرنا. آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا ہو، آپ کا سب سے بڑا محبوب آخرت ہو، آپ کا سب سے بڑا محبوب خدا کے بہشت ہو. دنیا اور مادیات کو کوئی تدبیر، جو ساری برائیاں ہیں کس وجہ سے؟ خدا سے زیادہ مال سے محبت ہے، خدا سے زیادہ حکومت سے محبت ہے، اسی لیے انسان جانور بن جاتا ہے، درندہ بن جاتا ہے. اگر مال و دولت و شہرت و ان تمام دنیاوی چیزوں سے زیادہ خدا سے محبت کرے، حضرت سلیمان کی حکومت سب سے بڑی حکومت ہے لیکن عصمت کے مقام پر فائز رہتے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دی جائے تاکہ ایک چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکا چھین لوں، میں یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے عمل کے مقام میں ثابت کر کے دکھلایا. یہ ہے زہد کے، یہ ساری برائیاں جو پیدا ہوئی. انسان عاشق ہے دنیا کے، دنیا کے عاشق ہونے سے اپنے معشوق سے جدا نہ ہونے کے لیے، معشوق کے حصول کے لیے ہر غلط کام کرتا ہے، ہر گناہ عمل کا مرتکب ہو جاتا ہے. لیکن اگر عشق خدا زیادہ ہو تو یہ انسان خدا پر کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دیتا ہے. زہد صرف نہ کھانا نہ پینا نہیں ہے. ائمہ میں، انبیاء میں، کچھ ایسے انبیاء اور ائمہ ہے جو زندگی کے لحاظ سے بہت مناسب زندگی گزارتے تھے. امام حسن مصطفیٰ کی زندگی آپ کے سامنے ہے، امام رضا کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت یوسف کی زندگی آپ کے سامنے ہے، حضرت سلیمان کی زندگی یہ نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ آپ کے دل پر کس کی حکومت ہے، آپ کے دل خدا کے قبضے میں ہے یا شیطان کے قبضے میں ہے. اگر خدا کے قبضے میں ہے تو اس وقت یہ انسان پوری دنیا، امام جب آئیں گے پوری دنیا کی حکومت امام کے پاس ہوگی. لیکن وہ حکمران جس کے دل میں خدا ہو، وہ رحمت ہے، وہ شفقت ہے، وہ انسانوں کو خدا تک لے جائے گا، وہ تمام برائیوں سے مقابلہ کرے گا، وہ اپنے معاشرے کے اسوہ حسنہ بنے گا. تو اسی لیے اسلام میں خصوصاً رہبروں میں زہد کی بڑی تاکید ہوئی ہے. عموماً جو رہبران گمراہ ہوتے ہیں، رہبران گمراہ ہونے سے عوام بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ ان میں عشق دنیا زیادہ ہے، زہد نہیں ہے. زہد نہ ہونے سے اپنے اقتدار کے لیے ہر غلط کام کرتا ہے. حکمرانوں کی برائیوں کے علاج یہ ہے کہ وہ زاہد ہو. عوام کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ زاہد لوگوں کو حکمران بنا. زاہد لوگوں سے مراد کمزور، نحیف، تاریخ دنیا مراد نہیں. زاہد سے مراد جس کے دل میں حب خدا زیادہ ہے، اقدار سے محبت ہے، برائیوں سے نفرت. یہ جناب سیدہ کی پیغام ہے. تم چاہتے ہو خدائی بنے تو زاہد بن جاؤ. عشق دنیا سے زیادہ عشق خدا تمہارے دل میں ہو، عشق دنیا سے زیادہ عشق اہل بیت تمہارے دل میں ہو، عشق دنیا سے زیادہ اقدار کے محبت تمہارے دل میں ہو، دنیا سے زیادہ آخرت کی محبت دل میں ہو، تو پھر پوری دنیا آپ کے پاس ہو نقصان دہ نہیں ہے. لیکن اگر عشق دنیا زیادہ ہے تو راستے میں بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہو تب یہ آدمی خطرناک بن سکتا ہے، خودکش آدمی بن سکتا ہے، پیشہ ور قاتل بن سکتا ہے. عشق دنیا جب ہوگا دنیا کے حصول کے لیے ہر غلط کام کرے گا. جناب سیدہ اخلاص کو دیکھیے، سورہ حل عطا میں کیا فرماتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، خدا کے لیے ہم اطعام کرتے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے معاوضہ بھی نہیں چاہتے ہیں، بدلہ بھی نہیں چاہتے ہیں، شکریہ بھی نہیں چاہتے ہیں. ہم بس اوقات والدین بھی بچے سے ناراض ہوتے ہیں کہ بچے ہماری قدردانی نہیں کرتے ہیں. والدین جب بچے تھوڑا سا جوان ہو جاتے ہیں، تھوڑا سا مغرور ہو جاتے ہیں، والدین کی ایک شکایت یہ ہے کہ ہماری قدردانی نہیں کرتا ہے. جناب سیدہ یہ تعلیم دیتی ہے، سورہ حل عطا گواہ ہے کہ ہم جو کچھ خدا کے راہ میں کرتے ہیں اس سے شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے ہیں، ہم صرف خدا کے لیے کرتے ہیں. انما نطعمکم لوجہ اللہ، خدا کے لیے ہم اطعام کرتے ہیں. لا نرید منکم، ہم تم سے نہیں چاہتے جزان، کوئی معاوضہ، ولا شکورا، تشکر، شکریہ بھی نہیں چاہتے. یہ ہمیں پیغام دیتا ہے. ہمارے لوگ جو کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو توقع رکھتا ہے وہ آپ کو جب بھی دیکھے عزت کرے، احترام کرے، غلام کی طرح پیش آ جائے. یہ باعث بنتا ہے جب وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. اور آپ اس کو احساس دلانے کے لیے بار بار کہتے ہیں میں نے آپ پر احسان کیا تھا، احسان کیا تھا، دشمنی بڑھ جاتی ہے. کیونکہ آپ نے مالی لحاظ سے ممکن اس کو کچھ امداد کیا ہو لیکن اس کو روح کو توڑ دیا ہے، ختم کیا ہے، جسم کی خدمت کی روح کو نابود کیا ہے. احسان جتانے سے اس تذلیل ہو جاتی ہے، تحقیر ہو جاتی ہے، اس لیے سخت منع ہے. لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذى، کہتے منت رکھ کر اپنے اعمال کو باطل مت کرو. یعنی بہت سے لوگ ایسے تھے، نیک کام کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، پھر احسان جتانے سے کیا ہوتا ہے، چلو کچھ پیسہ ملا، کھانا کھایا، اس کے جسم کی خدمت ہو، لیکن روح کی تذلیل کی، اس کی انسانیت کو نقصان پہنچایا. یہ پیغام ہے جناب سیدہ کا، ہم صرف خدا کے لیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. خوف خدا کا پیغام اسی سورہ حل عطا میں، انا نخاف ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمارے دلوں میں خوف خدا ہے. خوف خدا بہت اہم چیز ہے. جو گناہ لوگ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا دل میں نہیں ہے. دل میں خوف خدا ہو تو گناہ سے بچے گا. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے رأس الحکم مخافت اللہ، حکمت کے سر چشمہ خوف خدا ہے. حدیث میں دوبارہ ارشاد ہے، حدیث میں ارشاد ہے کہ تمام برائیوں کے سر چشمہ حب دنیا ہے. زہد انسان کو حب دنیا سے نجات دیتا ہے، خوف خدا انسان کے اندر حکمت ہی حکمت پیدا کرتا ہے. یہ یعنی جناب سیدہ کی شہادت کے دن ہے، سیدہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. جس چیز سے سب سے زیادہ جناب سیدہ خوش ہوگی یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلیں. جیسے امام نے فرمایا میرے شیخ ہمارے لیے زینت کا باعث بنو. ہر استاد، ہر تربیت کرنے والا، ہر باپ کو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بچہ کردار کے لحاظ صحیح ہو، اقدار کے لحاظ سے صحیح ہو، صفات کے لحاظ سے صحیح ہو. خصوصاً با مقصد لوگ تو مادیات پر توجہ ہی نہیں ہوتا ہے، روحانیات پر توجہ ہوتا ہے، پاکیزگی پر، طہارت پر، کمالات پر ان کی توجہ ہوتا ہے. بس اوقات فخر کرتے ہیں میرے پاس مال دنیا کچھ نہیں ہے. تو یہ درود پر، یہ محمد و آل محمد پر. اسی قرآن کے آیات کو آپ دیکھیں، جناب سیدہ کی صفات، طہارت، فکری طہارت، قلبی طہارت، عملی طہارت، صداقت، سچوں کے ساتھ ہو جا، کونوا مع الصادقین، سچائی، خوف خدا، لوجہ اللہ کام کرنا. اور اس حد تک ہے معیار، معیار خدا ہے. سارے انسانوں کی کوشش یہ ہے، انبیاء الہی کی کوشش یہ ہے، اولیاء الہی کی کوشش یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے، خدا کی خوشنودی حاصل کرے، خدا کی رضایت حاصل کرے، خدا کو خوش کرے. یہ آخری ہدف ہے انبیاء کا اور اولیاء کا. لیکن جناب سیدے کے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ خدا اس چیز سے خوش ہے جس چیز سے فاطمہ خوش ہے. دنیا کی کوشش یہ ہے کہ خدا کو خوش کرے، لیکن خدا اس چیز سے خوش ہے جس سے فاطمہ خوش ہے. ان اللہ یرضى لرضا فاطمہ، یہ سنیوں کے پاس بھی، شیعوں کے پاس بھی یہ روایت، سنیوں کی بھی معروف کتابوں میں، شیعوں کی بھی معروف کتابوں میں، جس جس چیز سے فاطمہ راضی اس سے خدا راضی. ویغضب لغضبها، جس چیز سے فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض. تو یہ عظمتیں ہیں، ہمیں فخر ہے کہ عالم بشریت کے سب سے افضل ہستیوں کی ہم نے شناخت حاصل کی. کامل شناخت تو کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن اجمالی معرفت ہم نے حاصل کی. یعنی ہم سب جانتے ہیں اس عالم میں خواتین میں سب سے افضل جناب سیدہ کی شخصیت، اور ان کے نقش قدم پر چلنا ہے. وہ معصومہ ہے، وہ عالمہ ہے، وہ طاہرہ ہے، وہ راضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ محدثہ ہے. مختصر سی معرفت ہمیں حاصل ہوئی تو ان کے درسگاہ میں جانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کی. اور آل محمد جن کے بارے میں دوست و دشمن متفق ہے، ان کے فضائل اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہیں، ایک درس بھی لیں گے اس درسگاہ سے، ایک درس حاصل کریں گے تو ہماری سعادت کا ذریعہ ہے، ہمارے نجات کا ذریعہ ہے، دنیا میں بھی نجات، آخرت میں بھی نجات. ان دنوں کو منانے کے ہدف یہی ہے، ایک ان کے پیغام سے ہم آشنا ہو جائے، پیغام اہل بیت کیا ہے، دوسرا ان کی سیرت سے باخبر ہو جائے، ان کی سیرت کیا ہے، تیسرا ان کی محبت سے اپنے وجود کو مالا مال کرے. آپ جس ہستی سے محبت کرتے ہیں، جتنے زیادہ اس کو ذکر کریں گے اتنا محبت بڑھتی چلی جائے گی. یہ انسان کی فطری صفت ہے. آزاداری کا ایک ہدف یہی ہے کہ ان کے پیغام بھی، ان کی سیرت بھی، ان کی محبت بھی. اور اخلاقی فریضے میں محسنین کی قدردانی کرنا، ہر قوم، ہر عاقل اپنے محسن کی قدردانی کرتا ہے. تو یہ بڑی دولت ہے خدا نے ہمیں عطا کی. دیکھیں یہ احادیث جناب سیدے کے فضائل کے احادیث میں سے شاید 80% احادیث سارے مسلمانوں کے پاس، یعنی دوسرے بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود ہمیں یہ توفیق ملی ہے. ان کے غم میں گریا کرتے ہیں، ان کے دشمنوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے محبت پر فخر کرتے ہیں، ان کے شیعہ ہونے پر فخر کرتے ہیں، ان کے محب ہونے پر فخر کرتے ہیں. یہ توفیقات انہی مجالس کی وجہ سے، یعنی ذکر کا ایک موقع ملتا ہے، موقع ملنے سے یہ تذکرہ ہوتا ہے تو خود بخود ایک ثقافت بن گئی. تشیع یعنی محبین اہل بیت کا مذہب، عاشقان اہل بیت کا مذہب، شاگردان اہل بیت کا مذہب، اسلام حقیقی کے چاہنے والوں کا مذہب. یہ عظیم نعمت ان مجالس کی بدولت ہمیں نصیب ہوئی ہے، لیکن تب بھی فاصلہ بہت ہے، فاصلہ بہت ہے. ہماری ذمہ داری کے فاصلہ تو رہے گا، لیکن ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے پوری طاقت کے ساتھ کوشش کریں کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو. جناب سیدہ کے مضمونیت کو آپ دیکھیے، آپ کی خدمت میں عرض سے کل اور پرسوں پیغمبر کے اکلوں کی بیٹی ہے، جب زندگی دروازہ آپ نے بند کیا، مسلمان کو دولت سرا میں آنے سے منع کیا، ابھی پیغمبر دنیا سے گئے ہیں، اس کے باوجود اور پھر وصیت کرتی ہے، اور مسلمان بھی آپ کو رونے کی بھی اجازت نہیں دیتے، اپنے بابا کی غم میں رونے کی بھی اجازت نہیں دیتے. عجیب مسلمان، بابا کے کلمہ پڑھنے والے اس طرح سے ظلم کرے، اغیار ظلم کرے تو قابل برداشت ہے. وہ لوگ جو کل ہی پیغمبر کے عاشق ہونے کے مدعی تھے، آج دختر رسول کے دروازے کو آگ لگا رہے ہیں. زخمی ہو جائے تیر سینے میں، کیل سینے میں پیوست ہو جائے، بازو پر تازیانہ اٹھے، فرزند ارجمند جس کا نام پیغمبر نے محسن رکھا تھا، وہ شہید علی محسن اسلام کے گردن میں رسی ڈال کر لے جا رہے ہیں۔ ایک یہودی نے اس منظر کو دیکھا، پوچھا یہ وہی علی ہے جو فاتح خیبر ہے، فاتح خندق ہے؟ کہا کہ وہی علی ہے۔ تو کلمہ پڑھنے لگا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ دین برحق ہے، اگر برحق نہ ہوتا ایسا بہادر خاموشی کے ساتھ آ کے ان کے ساتھ نہیں جاتا، دین کو بچانے کے لیے صبر کر رہے۔ آنے والے جب آیا تو علی نے اس کو زمین پر مارا، فرمایا پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی تو تم دیکھتا میں کیا کرتا۔ اس نے بھی احساس کیا پیغمبر کی وصیت ہے، اب علی ہمارے ساتھ جنگ نہیں کریں گے۔ آج مولانا رات کی تاریخی میں جناب سیدہ کو غسل دیا، کفن پہنایا، پھر آواز دی، حسین کو آپ بلایا، زینب کو آواز دی، بچوں اپنی والدہ کا آخری دیدار کے لیے آ جاؤ۔ سب آ گئے، منتظر تھے، سب آ گئے۔ روایت میں ہے کہ حسین اور امام حسن آپ کے پائے مبارک کے سامنے منتظر رہے، جب تک اماں نہیں بلاتے ہم نہیں آتے۔ شہدا، قرآن کہتے شہدا کے لیے موت نہیں ہے، یہ تو رہبران شہدا ہے، شہدا ان کی برکت سے اس مقام پر فائز ہوئے ہیں، اس لیے ان کے لیے موت کیسے ممکن ہے؟ حسنین منتظر ہے کہ اماں بلائے، روایت کہتی اچانک جناب سیدہ نے کفن سے دست مبارک کو اٹھایا، گویا بلا رہی تھی میرے نور چشم آ جاؤ۔ حسنین دونوں سینے زہرا پر گئے، سینے زہرا پر اپنے آپ کو گراتے ہیں، مولا فرماتے ہیں میں نے زہرا کی آہستہ آہستہ رونے کی آواز سنی۔ حسنین رو رہے ہیں، جناب مولا رو رہے ہیں، اور آواز آئی علی حسنین کو اٹھاؤ، خدا کے فرشتے سب رو رہے ہیں، خدا کے فرشتے برداشت نہیں کر سکتے حسنین کو۔ پیار کے ساتھ، تسلی کے ساتھ علی نے جناب سیدہ کے سینے سے اٹھایا، سلام ہو حسین پر، سلام ہو سکینے پر۔ سکینے بھی اپنے ماں باپ کے سینے پر گئی تھی، سینے پر غش کر کے گر پڑی تھی، لیکن اشقیا تازیانہ لے کر آتے ہیں سکینہ کو بابا کے سینے سے اٹھاتے ہیں۔ مولا نے جناب سیدہ کو دفن کرنے کے لیے لے گئے، دفن کرنے لگے، بعض روایات میں کوئی ہاتھ ظاہر ہوا، علی نے یہی فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت واپس، یہ آپ کی امانت یا رسول اللہ، اپنے بیٹی سے پوچھئے امت نے کس کس قسم کے ظلم ڈھایا ہے، کس کس قسم کے ظلم ڈھایا ہے، اور سب نے مل کر زہرا کے حق کو غصب کیا ہے، یا رسول اللہ اسراء کے ساتھ پوچھئے، بحیا بیٹی ہے نہیں بتائے گی، زہرا نے تو مجھ سے اپنے زخموں کو چھپائے رکھا تھا، مجھے نہیں دکھایا تھا، آپ کو بھی نہیں بتائے گی۔ مولا اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کی وجہ سے میرے صبر میں کمی آئی، میرے برداشت ختم ہونے لگا۔ علماء فرماتے ہیں زہرا کا کون سا غم ہے جس کو علی کی ایسی ہستی برداشت نہیں کر سکتی۔ فرماتے ہیں ایک غیرت مند مرد کے لیے سب سے زیادہ ناقابل برداشت غم وہ ہے جب غیر تازیانہ بلند کرے اس کے ناموس کی طرف۔
الله قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي سلام سيد سجاد بر سلام سيد سجاد بر کس طرح سے مسلسل اٹھتے ہوئے تازیانوں کو دیکھا خبی اما پر بہنوں پر جناب سید کی وصیت کے مطابق غریبانہ شکل میں تنہائی کے عالم میں رات کی تاریکی میں جناب سید کو دفن کیا. پیغمبر کے اگلوں کی بیٹی ہے نا, امت سب ہے موجود ہے لیکن اس کے باوجود کوئی آشنا نہ ہو اس شہر میں, کوئی جاننے والا نہ ہو, رات کی تاریکی میں دفن کرتے عالم غربت میں. علی کے دل پر کیا گزرا ہوگا, حسنین کے دل پر کیا گزرا ہوگا, ہر غریب سے بھی زیادہ غریب ہے جناب سیدہ. لیکن یہ صرف جناب سیدہ کی قسمت نہیں ہے, آل محمد سب کی یہی قسمت ہے. علی بھی رات کی تاریکی میں علی کے جنازہ اٹھا, رات کی علی کی حکومت تھی لیکن اس کے باوجود اتنا خطرہ تھا کیونکہ دشمن شقی ہے, دشمن درند ہے. رات کی تاریکی میں علی کا جنازہ اٹھتا ہے, کوفہ کے باہر خواص کے ساتھ علی دفن ہو جاتے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کا جنازہ تو دن میں اٹھا, روشنی میں, دھوپ چل رہی تھی اس وقت اٹھا, لیکن جنازہ اٹھا ہی تھا, ستر تیر بار تیر کی بارش ہوئی, ستر تیر امام کے جنازے میں پیوست ہوئی. یہ نکلا ہوا جنازہ دوبارہ دولت سرا واپس آیا. حسین سید شہدا, اگرچہ دن کے وقت عصر کے وقت شہید ہوئے لیکن تین دن کربلا کی تپتی ریت پر آپ کی لاش پڑی رہی. یا علی, جناب سیدوں کو آپ رات کی تاریکی میں دفن کر رہے ہیں, غربت کی یہ حالات علی سے برداشت نہیں ہو رہا ہے. فرمات زہرا ایک شعر میں فرمات زہرا, مجھے خوف یہی ہے کہ تیرے بادشاہ میں زیادہ زندہ رہوں, میرے دل چاہتا ہے سانسوں کے ساتھ میری جان بھی نکل جائے. علی اپنے اشعار میں یہی تمنا کر زہرا, میرے دل چاہتا ہے میرے سانس کے ساتھ علی کی جان بھی نکل جائے. لیکن مولا, یہ آپ کی خاندان کی قسمت ہے, آپ کی خاندان کے حق خواہی کی وجہ سے اہل باطل برداشت.
على لعنة الله القوم الظالمين سيعلمون منهم ولم يعلمون طلبيهم طيبون. اللهم انا نسالك ونقسم عليك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله 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 يا حميد بحق محمد, يا أعلى بحق علي, يا فاطر بحق فاطمة, يا محسن بحق الحسن, يا قديم الإحسان بحق الحسين. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما, محمد و آل محمد کی عزاداری کرنے کی, آنے والے سالوں میں بھی خلوص کے ساتھ, جذبے کے ساتھ, بہتر سے بہتر طریقے سے عزاداری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. جو عزادار اس دنیا میں ابھی نہیں ہیں, خدایا انہیں محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما. خدایا ہمیں دنیا میں سیرت معصومین پر عمل, آخرت معصومین کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا مجاہدین راہ حق کو اہل باطل پر غلبہ عطا فرما. خدایا ہمارے بے گناہ اسیروں کو جلد اجل رہائی عطا فرما. خدایا عراق میں, شام میں اور مختلف مقامات پر عتبات مقدس کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں, خدایا ان سازش کرنے والوں کو نیست و نابود فرما. خدایا ہمارے شہداء کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما, شہداء کے وارثین کو شہداء کربلا کے نقش قدم پر چل کر شہداء کے پیغام کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما.
خدایا ہماری تمام حاجات شریعہ کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، ہمارے ملک میں امن و امان برقرار فرما، ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ خدا اس ملک میں جو تکفیری ناصبی رہتے ہیں اگر لائق ہدایت نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما۔ خدا یا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظام، رہبر معظم کی تأیید مدد فرما۔ خدایا دین کی خدمت کرنے والے، مومنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والے جہاں کہیں بھی ہو کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا خدایا ہمارے درمیان اتحاد، محبت، اخوت کے فضا کو محکم سے محکم تر فرما۔ عالم اسلام کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ اہداف کی طرف آگے بڑھنے کی اور اسلام و مسلمین کے دشمنوں کے خلاف صف آرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو، اپنے آپ کو، اہل عالم کو استقبال مہدی فاطمہ کے لیے تیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر میں ہمارے مرحومین کو محمد و آل محمد کے ساتھ محشور فرما۔